یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعرات 10 اکتوبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ ایسے ملک میں جہاں تقریباً 2.5 لاکھ آبادی کو ایک ماہر نفسیات مہیا ہو، کیا صرف ایک مشورہ لینا کافی ہوتا ہے؟ سماجی کارکن بولی،
ہم زیادہ تر یہاں پہ سائیکائٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، پر آئی تھنک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھراپی اور کاؤنسلنگ کی بھی بات کر رہے ہیں۔
سری لنکا سے پاکستانی ٹیم T20 سیریز کیا ہاری، سارا ملبہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق پر آ گرا۔ ایک سامنے
آپ کو کرکٹ ٹیم کے لیے ساری دنیا میں کوچ نہ ملا، مصباح الحق کوچ رکھا ہے، ہم T20 سیریز ہارتے جائیں گے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں نازش ظفر کے ساتھ۔
دنیا بھر میں آج ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس بار اس دن کی تھیم خودکشی کی روک تھام ہے۔ پاکستان مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے مطابق 2015 تک پاکستان میں ذہنی مریضوں کی تعداد 15 ملین سے زیادہ ہے، جن میں 36% نوجوان ہیں۔ اس موضوع پر ماہرین کے ساتھ تفصیلی گفتگو آپ سیربین میں کچھ دیر میں سن سکیں گے۔ شمالی شام میں کل سے اب تک ترکی کی افواج نے مختلف حملوں میں 100 سے زیادہ کرد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ دسیوں ہزاروں افراد علاقہ خالی کر رہے ہیں۔ ادھر ترک صدر طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپی یونین نے حملے کو قبضے کی کوشش قرار دیا تو وہ ترکی میں موجود لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو یورپ بھیج دیں گے۔ لندن میں سکاٹلینڈ یارڈ پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ الطاف حسین کو گرفتار کر کے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایران میں کئی دہائیوں میں پہلی بار خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ٹکٹ خرید کر فٹ بال میچ دیکھ سکتی ہیں۔ 40 سال قبل کے اسلامی انقلاب کے بعد سے خواتین پر فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آنے پر پابندی تھی۔ سویڈش اکیڈمی نے 2018 اور 2019 دونوں سالوں کے لیے ادب کے نوبیل انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ 2018 کا ادب کا نوبیل پولینڈ کی خاتون لکھاری 57 سالہ اولگا توکارزک، جبکہ 2019 کا ادب کا نوبیل انعام آسٹریا کے ناول نگار اور لکھاری 76 سالہ پیٹر ہینڈکے کو دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں حکومت پر تنقید کرنے والے انجینئرنگ کالج کے ایک طالب علم کو اس کے ہاسٹل میں 2 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں حکمران جماعت عوامی لیگ پارٹی کے یوتھ ونگ کے کئی کارکنوں کو اس واقعے کے تناظر میں حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازش ظفر سے سنی، اور ریڈیو پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ سن سکیں گے، لندن میں سکاٹلینڈ یارڈ پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، اور شمال مشرقی شام سے اطلاعات ہیں کہ وہاں ترک فورسز اور کردش جنگجوؤں کے درمیان خون ریز جھڑپیں جاری ہیں۔ لیکن پہلے آج کا سیربین کا بڑا موضوع۔ دنیا بھر میں آج ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حالیہ چند برسوں میں ذہنی امراض سے متعلق آگاہی پیدا ہونے کے بعد طبی مدد لینے کا رجحان میں اضافہ ہوا ہے، تاہم ماہرین نفسیات کی تعداد آبادی کے تناسب سے انتہائی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں نام نہاد کورسز کے بعد ایسے جعلی نفسیاتی ماہرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو ذہنی امراض کے شکار مریضوں کو غلط ادویات تجویز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ جہانداد خان 25 سال تک ڈپریشن کے مریض رہے ہیں۔ ان کے بیٹے وحید امان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ ان کے والد کئی دن تک سو نہیں پاتے تھے۔ وحید امان کے مطابق باقاعدہ تحقیق نہ ہونے کے باعث وہ جس ماہر نفسیات کے پاس گئے، وہ ان کے والد کو نیند کی گولیوں سمیت دیگر اینٹی ڈپریسنٹ دیتے رہے، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہو گئی۔
وہ جب ٹیبلٹ نہیں لیتے تھے تو پورا دن ایک غصے میں، ڈپریشن میں، آپ ابو سے بات کرتے تھے تو ان کو سنائی نہیں دیتی تھی وہ بات، مثلا وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہوتے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آیا کہ ایک سائیکاٹرسٹ کو میں نے دکھایا جن کے بارے میں پراپر میں نے سرچ کی. ان کے پاس جب لے کے گئے, انہوں نے جب ساری ٹیبلٹس دیکھی تو وہ حیران رہ گئی کہ آپ نے یعنی ارریلیونٹ وہ ٹیبلٹ ان کو دیے ہیں کہ اگر یہ ڈپریس نہ بھی ہوتے تو ان کو آپ نے ڈپریسڈ کیا ہے. شوگر ہے میرے ابو کو, انہوں نے وہ ٹیبلٹ لے کے دی جو شوگر پیشنٹ کو کھانی نہیں چاہیے. وہ میرے ابو 2 سال کھاتے رہے, انہوں نے تمام تر ٹیبلٹ پھینک دی اور انہوں نے 1 ویک ان کی حالت بہت بری رہی. 1 ویک ہماری پوری فیملی جیسے بہت مشکل میں رہے. ہم والے صاحب غصہ بھی کرتے تھے, بلا وجہ مارنے کو بھی دوڑتے تھے. وہ 7 دن تک نہیں سوئے, 10ویں 11ویں دن وہ اپنی روٹین میں آ گئے.
پاکستان ایسوسی ایشن آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق ملک میں 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد کسی نہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہیں. غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی نوجوان آبادی کا بھی 1/3 سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے. تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ذہنی امراض کے لیے صرف 5 ہسپتال ہیں. پاکستان میں ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے صرف 400 ماہرین نفسیات ہیں اور بچوں کے ماہرین کی تعداد اس سے بھی کم ہے. ماہرین کے خیال میں شہریوں میں ذہنی امراض اور ڈپریشن سے متعلق آگہی بڑھنے سے معالجین کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں اب خود ساختہ نفسیاتی ماہرین نے کلینک کھول رکھے ہیں جو محض نیند کی گولیوں سے علاج کی کوشش کرتے ہیں. فرحت جاوید, BBC News, اسلام آباد.
پاکستان ایسوسی ایشن فار مینٹل ہیلتھ کی رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق سے ماہرین کس حد تک متفق ہیں, اس پر BBC کی عالیہ نازکی نے گفتگو کی DG Health ڈاکٹر اسد حفیظ, ماہر نفسیات عطیہ نقوی اور سماجی کارکن دانکا کمال سے. پہلا سوال عالیہ کا یہ تھا کہ ذہنی امراض کے اس مسئلے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے.
آئی تھنک اویئرنیس کی کافی بات ہوتی ہے. آئی تھنک ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی کافی ایک گیپ ہوا ہوا ہے. ہم اویئرنیس تو بڑھا رہے ہیں لیکن ہم ان سے ان کو کہاں بھیجیں. ہم زیادہ تر یہاں پہ سائیکائٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, پر آئی تھنک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھیراپی اور کاؤنسلنگ کی بھی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک ہمارا جو جو ریسرچ کے طور پہ آئی تھنک 2001 سے ریسرچ نہیں ہوئی بھی جو ہمیں بتائے کہ مینٹل ہیلتھ کے فیلڈ میں جو صحیح اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کیا ہیں.
ٹھیک ہے, اچھا تو ڈاکٹر اسد حفیظ صاحب, آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, وہ کیا ہیں؟ کیا آپ ان اعداد و شمار سے متفق ہیں؟
دیکھیے, اعداد و شمار ہمیشہ سے ایک پروجیکشن کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جہاں اور بیماریاں ہمارے ہاں عام ہیں, اس طرح ذہنی امراض بھی خاصی تعداد میں پائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ حالیہ دور میں جب کہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے, ان کی تشخیص کا طریقہ کار بہتر ہو رہا ہے. ڈپریشن, انزائٹی اور اس طرح کے جو امراض ہیں ان کی خاصی تعداد خاص طور پہ خواتین میں اور نوجوان بچیوں میں اور بچوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے.
ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر 20-21 کروڑ کے ملک میں 5 سرکاری ہسپتال ہیں جو ذہنی امراض میں اسپیشلائز کرتے ہیں, یا 400 ڈاکٹر ہیں, یعنی 2.5 لاکھ افراد کے لیے صرف ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر موجود ہیں ملک میں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہے؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس امیجیٹلی سائیکیٹرسٹ کی تعداد بڑھ جائے گی, لیکن جو امیجیٹلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ہمارا, جس کے تحت تقریباً 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور تقریباً 6,000 سے 7,000 بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, ان کے جو عملہ ہے ان کو ہم اس طرح کی تربیت شروع کر رہے ہیں کہ وہ بہت شروع کے سٹیج پہ, جب کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی پریونٹیبل ہوتے ہیں, اس سٹیج پہ یہ پک کر کے کچھ کا اپنے طور پہ مداوع کر سکیں گے اور باقیوں کو جو اپروپریٹ جگہ ہیں وہاں پہ ریفر کر سکیں گے. یہ WHO کا ایک مستند طریقہ ہے.
عطیہ نقوی صاحبہ, آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک ان اعداد و شمار کا تعلق ہے, اور بہت ہی شاکنگ ہے یہ فگرز اگر دیکھا جائے, تو یہ بھی تو بہت ممکن ہے کہ معاشرتی رویوں کی وجہ سے بہت سے لوگ علاج کرواتے ہی نہیں یا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہی نہیں, تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایکچولی صورتحال جو نظر آتی ہے اس سے بھی زیادہ خراب.
جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو کہ آپ کو ملا ہے جن لوگوں نے اپنے علاج کرانے کی کوشش کی ہے, لیکن تمام وہ افراد جو کہ جسے کہ آج کل ہم لوگ فنکشنل ڈپریشن بھی کہتے ہیں, جو کہ اوپر سے ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے کیا کیا چل رہا ہے, اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ آپ باہر نکلیں گھر سے اور آپ ذہنی کوفت اور مایوسی اور چڑچڑاہٹ اور بے اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ایک آپ کی ذہنی صحت کی خرابی کا باعث بن رہی ہیں. یہ ایک خراب آب و ہوا ہے اور جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے, آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایک بنیادی سطح پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور بنیادی سطح پہ ذہنی صحت کو اپروچ کر رہے ہیں, ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ معاشرتی, سماجی, مذہبی ہر لیول پہ جب تک ہم اس کا کام اور اس کو ایڈریس نہیں کریں گے صرف ذہنی امراض کے اداروں میں اب علاج.
ڈاکٹر اسد حفیظ, اسپتال کم ہیں, ڈاکٹر کم ہیں, مریض زیادہ ہیں, اس پہ جو ریگولیشن کے مسائل ہیں وہ الگ ہیں, حکومت اس سب کے بارے میں کر کیا رہی ہے؟
دیکھیے, ریگولیشن ابھی ہماری کولیگ نے ذکر کیا کہ یہ ایک کچھ جگہوں پہ ایک ویکیوم ہے. اس کے لیے دو چیزیں اس وقت حکومت کے مد نظر ہیں. ایک تو الائیڈ ہیلتھ کونسل پچھلے ماہ کابینہ نے منظوری دی جس کے تحت تمام ایسے پروفیشنز جن کی ابھی تک کوئی کونسل نہیں تھی ان کو کونسل کے تحت ریگولیٹ کیا جائے گا.
بی بی سی کی عالیہ نازکی کی ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر اسد حفیظ, ماہر نفسیات عطیہ نقوی اور سماجی کارکن دانکا کمال کے ساتھ گفتگو آپ نے سنی. لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 66 سالہ الطاف حسین کے خلاف مقدمہ دہشت گردی کی معاونت کے الزام میں ٹیررزم ایکٹ 2006 کے تحت درج کیا گیا ہے. مزید تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر قبل میری بات ہوئی لندن میں بی بی سی کے نامہ نگار حسین عسکری سے.
آج یہاں ساؤتھ لندن, جو جنوبی لندن ہے, اس کے ایک پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا تھا اور وہاں پر الطاف حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر وہاں سے الطاف حسین کو انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں انہوں نے ان کو پیش کیا. ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن کیونکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس دوران ان کے جو وکلاء ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کے لیے بیل لے لیں اور اس بات کی کا امکان ہے کہ انہیں بیل مل جائے گی کیونکہ ان کے ملک سے بھاگنے کا یا اس طرح کا تو کوئی خدشہ ہے نہیں یہاں کی حکام کو. خبر یہ ہے کہ ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور میٹروپولیٹن پولیس نے, یہاں کی جو پولیس ہے, اس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الطاف حسین پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی معاونت کی, لوگوں کو دہشت گردی کرنے پر اکسایا اور یہاں کا ایک قانون ہے ٹیررزم ایکٹ 2006 کے سیکشن 2(1) کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا.
اگر ممکنہ طور پر الطاف حسین کی بیل ہو جاتی ہے تو انہیں کن شرائط اور کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟
لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ان کو بیل دے دی جائے گی اور لیکن یہ مشروط بیل ہوگی, یعنی ان پر اس طرح کی شرائط لگائی جائیں گی کہ وہ کسی بھی قسم کا آڈیو یا ویڈیو پیغام نشر نہیں کر سکتے برطانیہ میں یا برطانیہ سے باہر, اور اس کے لیے نشر کرنے کے لیے وہ انٹرنیٹ کا استعمال, ٹی وی یا ریڈیو کا استعمال نہیں کر سکیں گے, اور خاص طور پر ایسا پیغام جس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کوئی تبصرہ کیا گیا ہوگا.
حسین, آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ دہشت گردی کے لیے اکسانے کا کوئی مقدمہ تھا, تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے اس کا تاریخی پس منظر بتائیے گا کہ یہ مقدمہ کب درج ہوا اور یہ کس نوعیت کا ہے؟
دیکھیں, یہ سارا جو معاملہ تھا یہ 22 اگست 2016 کو کراچی میں ایک جلسے سے انہوں نے ٹیلی فونک خطاب کیا تھا اور اس خطاب میں انہوں نے بعض ایسی باتیں کہی تھیں جس کے بارے میں پاکستان کی حکومت نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کیں اور لوگوں کو تشدد پر اکسایا, اور اس مجمع میں سے بعض لوگ نکل کر ایک مقامی اخبار کے دفتر گئے, وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور کچھ تشدد بھی ہوا. تو یہ وہ بنیاد تھی جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا, اور حکومت پاکستان نے برطانیہ سے درخواست بھی کی تھی کہ یہ ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو تشدد پر اکساتے ہیں.
لندن سے بی بی سی کے نامہ نگار حسین عسکری, متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیے جانے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر بعض دیگر موضوعات بھی.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے کوچ رومیش رتنائکے نے پاکستان میں دی گئی سیکیورٹی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم ٹیسٹ سیریز بھی پاکستان میں کھیلے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کھلاڑی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تو کرکٹ بورڈ اسے مجبور نہیں کر سکتا. دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے T20 سیریز کے 3 میچوں میں شکست کو مایوس کن قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ وہی ٹیم ہے جو پچھلے چند سالوں سے عالمی نمبر 1 ہے, لیکن اس سیریز میں وہ بہت برا کھیلی. یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم کو T20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں دوسری مرتبہ وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان پونے میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اوپنر میانک اگروال نے 108 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی. اگروال نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی ڈبل سینچری سکور کی تھی. انگلش فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی نے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن کی فٹنس بحال کرنے میں مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے. اینڈرسن مینچسٹر سٹی کے اسٹیڈیم میں موجود بہترین سہولتوں میں اس کے میڈیکل اسٹاف کے ساتھ ٹریننگ کریں گے. اینڈرسن حالیہ ایشز سیریز میں صرف 4 اوورز کرانے کے بعد انفٹ ہو گئے تھے. جرمنی اور ارجنٹائن کے درمیان فٹ بال انٹرنیشنل میچ 2-2 گول سے برابر رہا. ایک موقع پر جرمنی کو 2 گول کی برتری حاصل تھی, لیکن ارجنٹائن نے 85 منٹ میں یہ مقابلہ برابر کر دیا. آج یورو کوالیفائر کے سلسلے میں روس کا مقابلہ اسکاٹلینڈ سے ہو رہا ہے. بیلجیم کا مقابلہ سین میرینو سے ہے, جبکہ ہالینڈ کی ٹیم شمالی آئرلینڈ کا سامنا کرے گی. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے شنگائی ماسٹرز میں امریکہ کے جان ازنر کو 7-5 اور 6-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. جوکووچ کو کندھے کی تکلیف کے سبب US Open میں سٹین واورنکا کے خلاف میچ سے دستبردار ہونا پڑا تھا, تاہم انہوں نے گزشتہ ہفتے جاپان اوپن کا ٹائٹل جیتا.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ایک نظر BBCurdu.com پر, جہاں ایک دلچسپ خبر موجود ہے جس میں ایک خاتون احتجاجی مظاہرے میں بجلی کا بلب منہ میں لیے کھڑی ہیں. یہ تصویر وہاں پر موجود ہے. خبر کی سرخی ہے, بجلی بچائیے سے بجلی جلائیے تک. اب یہ موقف کیسے تبدیل ہوا, تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آئیے BBCurdu.com پر. اب بین الاقوامی دنیا سے ایک اور بڑا موضوع. شمال مشرقی شام میں ترک فورسز اور کردش جنگجوؤں کے درمیان خون ریز جھڑپوں کے دوران ترکی کے دعوے کے مطابق فضائی اور زمینی حملوں میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان میں 100 سے زائد جنگجو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے, جبکہ 10,000 شامی 100 کلومیٹر طویل سرحد پر جان بچانے کے لیے نقل مکانی کر گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں آسیان سر.
ترک حکومت کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے اور وہ انہیں سرحد سے دور دھکیلنا چاہتی ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ وہ شام کے ساتھ اپنی سرحد پر ایک محفوظ علاقہ بنانا چاہتا ہے جہاں کرد ملیشیا کا وجود نہ ہو اور جہاں ترکی آنے والے تقریباً 36 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو رکھا جائے. ادھر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام کے مشرقی علاقے میں ترک فوجی کارروائی پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ترکی کی پیشمرگا فورسز پر شام میں کیے جانے والے حملوں پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک غلط اقدام قرار دیا ہے. صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ترکی امریکہ فوج کے شام سے انخلا کا فائدہ نہ اٹھائے.
اگر ایسا ہوا تو میں ان کی معیشت تباہ کر دوں گا. میں پہلے بھی ایسا کر چکا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ عقل سے کام لیں گے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کئی دہائیوں سے برسر پیکار رہے ہیں. دراصل صدیوں سے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور وہ وقت تھا جب امریکیوں نے عظیم کام کیا اور IS سے نمٹے.
آج ترک صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں اپنی تقریر میں یورپ کو خبردار کیا کہ وہ ان کے اس آپریشن کی مخالفت نہ کرے.
یورپی یونین سن لو, اگر تم نے اس فوجی کارروائی کو چڑھائی کا نام دیا تو جو ہم کریں گے وہ بڑا آسان ہوگا. ہم تمام دروازے کھول دیں گے اور 36 لاکھ پناہ گزینوں کو تمہاری جانب روانہ کر دیں گے.
उधर शामी कुर्दों के रहनुमाओं ने आवाम से अपील की है कि वो तुर्की से मुतसिल सरहद का रुख करें और मजाहिमत के तारीखी लम्हे का हिस्सा बने। खित्ते के माहिरीन का ख्याल है कि शाम में 3 बरस में तुर्की के तीसरे फौजी ऑपरेशन में इब्तदाई तौर पर तल अबीज और रासुलैन के दरमियानी 100 किलोमीटर इलाके पर तवज्जो मरकूज रहेगी, जहाँ ज्यादा आबादी मौजूद नहीं। तुर्की ने पहली मरतबा दौलत इस्लामिया के खिलाफ सन 2016 में और दूसरी मरतबा कुर्द पेशमरगा के खिलाफ सन 2018 में कार्रवाई की थी, ताकि शामी बागी शुमाली शाम में इलाके पर कब्जा कर सकें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये मुमकिन दिखाई नहीं देता कि एक नाम नेहाद महफूज इलाका पनाह गुजीनों की वापसी के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरे। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बर्तानिया ने इस सिलसिले में सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी दी है। सलामती काउंसिल के 15 अरकान का इजलास जुमेरात को मुनक्किद होगा, जबकि अरब लीग ने भी 12 अक्टूबर को काहिरा में इस मामले पर हंगामी इजलास तलब किया है।
नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा पेश कर रही थी आसिया अंसर। पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सिफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि अगर पेशावर में बाकी अफगान मार्केट से अफगानिस्तान के परचम को दोबारा हटाया गया तो वो एहतजाजन पेशावर में अफगान कौंसल खाना बंद कर देंगे। पेशावर में मौजूद अफगान मार्केट, जिसे अफगान हुकूमत अपनी मलकियत समझती है, इस पर पाकिस्तानी शहरी ने भी मलकियत का दावा किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस शहरी के हक में फैसला सुनाया है। खुदाए नूर नासिर की रिपोर्ट।
अफगान सफारतखाने की जानिब से बुध की शाम जारी होने वाले एक बयान में सफीर शुक्रुल्लाह आतिफ मशल की जानिब से मुतनबह किया गया है कि अगर अब पेशावर में वाक़ अफगान मार्केट पर लहराए जाने वाले अफगानिस्तान के परचम को हटाया गया तो एहतजाजन पेशावर में अफगान कौंसल खाना बंद कर दिया जाएगा। पेशावर के इलाके फिरदौस में वाक़ अफगान मार्केट, जिसे अफगान हुकूमत अपनी मलकियत करार देती है, उस पर एक पाकिस्तानी शहरी ने भी मलकियत का दावा किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी शहरी के हक़ में फैसला भी दिया है। ताहम अफगान सफारतखाने के हुकाम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यकतरफा है। अफगान मार्केट में दुकानदारों के सदर खान सैयद मोमन ने BBC से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस मार्केट की मलकियत का दावा करने वाले कब्जा माफिया है।
सैयद जवार हुसैन इस मार्केट के दावेदार हैं, लेकिन आज तक ये लोग इस शख्स को हमारे पास लेकर नहीं आए हैं। ये एक फर्जी नाम है और इसकी कोई औलाद भी नहीं, ये सिर्फ कब्जा माफिया है जो गुंडा गर्दी करते हैं। ये लोग सिर्फ इस शख्स को मेरे सामने पेश करें, मैं ये पूरी मार्केट छोड़ दूंगा, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी उसको पेश नहीं किया।
दूसरी जानिब मुद्दई का मुख्तारनामा रखने वाले शौकत जमाल कश्मीरी कहते हैं कि सैयद जवार हुसैन के वालिद को ये जगह 1979 में उस जायदाद के बदले अलाट की गई जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया में छोड़ी थी। जुमरात को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की अफ्तवार ब्रीफिंग में जब तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पेशावर में अफगान मार्केट का कानूनी केस था, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुकी है और उसी फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। खुदाए नूर नासर, BBC, इस्लामाबाद।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आइनी हैसियत के खात्मे को 65 रोज गुजर चुके हैं। इंडिया ने हुकूमती सतह पर यह ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर को कश्मीर में सियाहती मकामात और सयाहों पर लगाई जाने वाली पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। कश्मीर में हालात कैसे हैं, क्या सयाहों की कश्मीर में वापसी हुई, इस पर BBC दिल्ली के नामा निगार शकील अख्तर ने बात की श्रीनगर में हमारे साथी रियाज मसरूर से।
जी देखें, ऐलान जो ये खात्मे का किया गया एडवाइजरी का, तो जाहिर है पहला दिन है, तो अभी तो वैसी एक्टिविटी जैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि बहुत सारे सयाह आएंगे वो तो नहीं है, लेकिन मिक्स्ड फीलिंग है जो होटल ओनर्स हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं, क्योंकि सब खाली पड़ा है, उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो जाहिर है जब इस तरह के वाकयात हुए हैं माजी में, जैसे जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उस वक्त भी एक एडवाइजरी आई थी, लेकिन जब हटा ली गई थी तो उस वक्त चूंकि इंटरनेट पर या फ़ोन राबितों पर पाबंदी नहीं थी, तो फौरन ही चंद दिनों के अंदर अंदर ट्रैवल एजेंट्स ने और जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ बात करके फिर से टूरिज्म को बहाल किया था। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि कोई राबिता नहीं है ट्रैवल एजेंट्स का अपने दूसरे जो उनके काउंटर पार्ट्स होते हैं जैसे बॉम्बे में, गुजरात में या दूसरी जगहों पे, तो इसमें वक्त लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि ये कोई बाहर का मौसम नहीं है या न गर्मा का मौसम है, यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और तीसरी बात ये है कि ये ट्रैवल एजेंट जिनसे हमने बात की वो इसमें हिचकिचा रहे हैं کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی گروپ کو یہاں لاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے تو وہ گروپ انٹرنیٹ پر پابندی، فون رابطوں پر پابندی کے بیچ ان کو لگے گا کہ وہ کسی قید خانے میں آ گئے ہیں، کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا یا ٹیکسی ڈرائیور یا ٹور آپریٹر کے ساتھ رابطہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو ایسے میں یہ اعلان تو خوشکن ہے، لیکن اس سے کیسے فائدہ ہوگا اس بارے میں ابھی اتنا زیادہ جوش و خروش نہ ٹور آپریٹرس میں ہے، نہ شکارا والوں میں، نہ ہاؤس بوٹ آنرز۔
نامہ نگار ریاض مسرور کی گفتگو آپ نے سنی، اور اب ہفتہ وار فیچر آپ کی بات۔
بی بی سی اردو سروس کے تمام سننے والوں کو نازش فیض کا سلام۔ پاکستان میں زراعت کے شعبے میں کسانوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں، اسی کا ذکر ہمارے ایک سامع اشرف پیکس نے کیا، جن کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی سے ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مدد کی درخواست بھی کی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ملکی معیشت میں زراعت اہم کردار ادا کرتی ہے، مگر جب ہم گھوٹکی کی زراعت کی بات کریں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں کسان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت اور بیج کے نقلی کمپنیاں کی ملی بھگت سے فصل اپنی اوسط نہیں دے رہا ہے، اور اس پہ زراعت کے ضلع افسران خوان سندھ کے کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہم محکمہ زراعت کے تمام متعلقہ افسران کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ کسانوں کی حالت زار سے توجہ دے کر ان نقلی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کریں۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم گزشتہ روز ہوم گراؤنڈ میں سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز ہاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے گوادر سے ہمارے سامع محمد علی نے اس ہار کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے کرکٹ ٹیم کے کوچ مصباح الحق کو تبدیل کرنے کی درخواست کی ہے۔
عمران خان صاحب، آپ خود سابق کرکٹر ہیں، ہماری ملک کو 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا تھا، کہ آپ کو کرکٹ ٹیم کے لیے ساری دنیا میں کوچ نویلا مصباح الحق کوچ رکھا ہے۔ ہم ٹی ٹوینٹی سیریز ہارتے جائیں گے، افسوس ہے ہم سری لنکن بی گریڈ کرکٹ ٹیم کے سامنے ہوم گراؤنڈ پر ٹی ٹوینٹی سیریز ہار گئے۔ خان صاحب، آپ سے درخواست ہے جلد از جلد اس ٹک ٹک کو نکال دیا جائے۔
ملک بھر میں لوگ چوری اور ڈکیتی کے بڑھتے واقعات سے تنگ ہیں۔ ضلع کچھ سے ہمارے سامع یوسف نے بھی شکوا کیا ہے کہ تربت میں چوری کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
تربت میں چوری ڈکیتی راہگیری کے بڑھتے ہوئے واقعات پولیس اور انتظامیہ کی خواب گفتگ باعث تشویش ہے۔ تربت کی عوام ایک غیر یقینی صورتحال سے حساس ہے، جہاں آئے روز سرف اور کرولا گاڑیوں میں سوار مسلحہ افراد دن دہاڑے اسلحہ کے زور پر عوام کو لوٹتے اور فرار ہوتے ہیں۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی 5 اگست کو خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے جموں کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، اور لوگ اپنے عزیز و اقربا سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔ ایک سامع نے اپنا نام اور جگہ نہ بتاتے ہوئے انڈیا سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو خوش آئین طریقے سے حل کریں،
کہ اس وقت ہم ہندوستان کو اس بات کو اندر یہ واضح کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بہت خوش آئین موشال کرے، اور نندر مودی صاحب کو بھی ہمارا یہ ریکویسٹ ہے، یہ بیانات دے کہ ابھی کشمیریوں کا وقت ہے، اس کے لیے حق دے۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے لینڈ لائن نمبر پر مفت کال ملائیں، ہمارا نمبر ہے 0800-222-75-0800-222-75۔ خیال رہے کہ موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نازش فیض کو اجازت دیجیے۔
یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں آسیہ انصر، پروڈیوسر عبداللہ فاروقی، اور تکنیکی معاونت حاصل رہی اسرار الحق کی۔ عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
دنیا بھر میں آج ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص خودکشی کر رہا ہے، اور یہی اس سال ذہنی صحت کے عالمی دن کا مرکزی خیال بھی ہے۔ شمالی شام میں کل سے اب تک ترکی کی افواج نے مختلف حملوں میں 100 سے زیادہ کرد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ دسیوں ہزاروں افراد علاقہ خالی کر رہے ہیں۔ لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سویڈش اکیڈمی نے اعلان کیا ہے کہ 2018 کا ادب کا نوبیل انعام پولینڈ کی لکھاری اولگا توکارزک، جبکہ 2019 کا ادب کا نوبیل انعام آسٹریا کے ناول نگار پیٹر ہینڈکے کو دیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔